الذين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صلوات. عشر محرم کی تنہیدی مجلس میں جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے ذیل میں بقیہ ایام میں آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کرنے ہیں، اس میں خداوند عالم ہمیں ایک تجارت کی رہنمائی کر رہا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت، ایسا بزنس، ایسا کاروبار نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم، یہ بزنس ہے کیا؟ خدا اور رسول کے اوپر ایمان لانا، اپنے اموال کے ذریعے سے اور نفوس کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے اس کی راہ میں کوشش کرنا، جہاد کرنا، اس کے عوض میں یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکنا طیبتا فی جنات عدن، اور یہ وہ پاکیزہ گھر ہیں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تمہیں نصیب ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان فکری طور پر فائدے کا خواہش مند ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی دیش کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، یعنی کیسا بھی انسان ہو، لیکن اس کے اندر کم از کم اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. ہم بھی جب دنیاوی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور تعلیم کی منزل سے باہر نکل کے جب کاروبار میں آ جاتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے سینئر سے، اپنے بڑے سے، جو لوگ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں بزنس کرنا ہے، ہمیں تجارت کرنی ہے، آخر ہم کون سی تجارت کریں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا مزاج ہر تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتا. ہر آدمی ہر تجارت میں سکسیز ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. کوئی کسی فیلڈ میں ہے، کوئی کسی میدان میں ہے، کوئی کسی میدان میں ہے، کسی کے یہاں تجارت کا کوئی جرثومہ ہی نہیں پایا جاتا. کوئی جو ہے وہ صرف نوکری کو اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے، اور کوئی نوکری کو اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی مختلف ذہن ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، ہر طرح کے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی فیلڈ میں وہ کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں. لہذا جو لوگ پہلے سے اس میدان میں چل رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، سکسیز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیا کریں، کس بزنس میں جائیں، کس کاروبار میں قدم رکھیں. اور ظاہر کی بات ہے کہ ہم مشورہ اسی سے کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتبار ہوتا ہے. اور صرف اعتبار ہی نہیں، بلکہ مشورہ اس سے کرتے ہیں جو اپنے بزنس میں، اپنی لائن میں کامیاب بھی ہوتا ہے. اگر کوئی بزنس میں فیل ہو گیا ہو تو ہم اس سے مشورہ کرنے نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، جب وہ خود اپنی لائن میں سکسیز نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمیں کیا مشورہ دے گا. اور اگر وہ مشورہ دے گا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کی قسمت تھی وہی ہماری قسمت بن جائے. لہذا جو کامیاب ہوتا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں مشورے کے لیے، جو ناکام ہوتا ہے اس سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں جاتے. جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اس سے ہم مشورہ لیتے ہیں. یعنی صرف اعتبار بھی کافی نہیں ہے. ممکن ہے ایک آدمی ہمارا بڑا مخلص ہو، بہت ہی زیادہ ہمارا ہمدرد ہو، لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی ہمدردی ہمارے کسی کام آنے والی نہیں ہے. تو ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، ہمدردی بھی ہونا چاہیے، اور اسی لائن کا آدمی ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ میں زبانی طور پہ آپ کو بزنس کی الف بے بتا رہا ہوں، لیکن آپ پریکٹیکل اس میدان میں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنے تجربات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ان تجربات کو پیش کرنے کے بعد، اس ایکسپیرینس کو ظاہر کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، ہم نے جو بزنس شروع کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. اس لیے کہ بتانا اس کا کام تھا، لیکن کامیابی یا ناکامی دینا بتانے والے کی ذمہ داری نہیں تھی. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ جو کچھ فائدہ ہمیں بزنس میں ہوتا ہے وہ نوکری میں نہیں ہوتا ہے، اور نوکری سے بچ کے جب ہم بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو بزنس میں اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب ہم ان لوگوں سے مشورہ کریں، ان افراد سے مشورہ کریں کہ جو صاحبان علم بھی ہوں، صاحبان تجربہ بھی ہوں، ہمارے ہمدرد بھی ہوں، ہمارے مخلص بھی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا اس کا تجربہ ہمارے لیے فائدہ مند، جس کا جتنا زیادہ تجربہ ہوگا اتنا ہی اس کا بیان ہمارے لیے مفید، جس کا جتنا زیادہ ہمدردی ہوگی جس کی اتنا ہی ہمارے لیے اس کا فائدہ نصیب ہونے والا ہے. خدا کہتا ہے حال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تم اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دیں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت کیا ہے پروردگار؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور صرف اللہ کے اوپر ایمان نہیں، ورسول اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. صرف ایمان اللہ اور رسول پر کافی نہیں ہے، بلکہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جان کے ذریعے سے اس کی راہ میں کوشش کرو، سختیاں برداشت کرنے کی عادت ڈالو اپنی اس کی راہ میں، بعض لوگ مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جب جان کی بات آتی ہے نہیں, پھر نہیں. بعض لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے دونوں, بے اموالکم وانفسکم, اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے. پروردگار اس تجارت میں ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار, تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کیسی جنت؟ تحت الانہار تجری, اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. قرآن نے بزنس بھی بتا دیا, اس کے آئٹم بھی بتا دیے اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا. میں چند دنوں کے اندر آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کے اوپر بحث کروں گا. تؤمنون باللہ رسولہ تجاہدون باموالکم وانفسکم, یہ انتہائی وسیع میدان ہے جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے سے شروع ہوگا, کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے اور 10 بجے بہرحال مسجد کو ختم ہو جانا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود اور اپنے رفقا کو, اپنے دوستوں کو, خاندان والوں کو, جو بھی یہاں تشریف لانا چاہتے ہیں اور آنے والے ہیں, ان کو آپ بتا دیں کہ 9 بجے ٹھیک مسجد شروع ہو جائے گی اور 10 بجے ختم ہو جائے گی, اور یہ پابندی جو ہے اس سے ہمیں بہرحال فائدہ اٹھانا ہے, مسجد میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کی روشنی میں خداوند عالم نے ہمیں جہاد اور اس کاروبار اور تجارت کی طرف متوجہ کیا ہے. یقیناً ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی یہ پورا ایک ایسا تجارتی ماحول ہے جس میں ائمہ علیہ السلام نے اس تجارت کو خود بھی کیا ہے اور دوسروں کو کرنے کے لیے حکم دیا. کیسی بڑی تجارت ہے, ان تمام باتوں کو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ دنوں میں بیان کروں گا کہ ہم سے کیا مطالبہ ہے, اور صرف ہم سے مطالبہ نہیں ہے بلکہ مطالبہ کرنے والوں نے خود کر کے دکھایا ہے. دنیاوی لیڈر میں اور مذہبی امام میں یہی فرق ہوتا ہے کہ لیڈر دوسروں کو عمل کرنے پر اکساتا ہے, خود عمل نہیں کرتا, لیکن جو مذہبی امام ہوتا ہے, مذہبی پیشوا ہوتا ہے, وہ حکم بعد میں دیتا ہے, عمل پہلے کرتا ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر کردار میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, اور اگر کردار میں اعتماد نہ پیدا ہو تو پھر جو ماضی کے ہیرو ہوتے ہیں انہی کے ذمے مذہب کی بدنامی بھی آ جاتی ہے. اس لیے کہ انسان جاہل ہو یا پڑھا لکھا, انسان کے منہ پر آنکھیں ہیں, وہ اپنے مذہبی پیشوا, اپنے لیڈروں کو انتہائی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. خود بے عمل رہیں, خود بدعملی کا شکار رہیں, یہ برداشت کرتے ہیں, لیکن ان کا ذہن اپنے مذہبی پیشوا کے لیے جو معیار قائم کرتا ہے وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر عصمت سہارا نہ دے تو ہمیشہ یہ پیشوائی رسوا ہوتی رہے, ذلیل ہوتی رہے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے پیشوا فراہم کیے, ایسے راہنما فراہم کیے, ایسے آئیڈیل فراہم کیے کہ جن کے یہاں عصمت پہلے پائی جاتی ہے, ہدایت بعد میں پائی جاتی ہے. آنے والا بعد میں آتا ہے, اس کی عصمت کا اعلان پہلے ہوتا ہے. جو پیدا ہوتا ہے تو معصوم پیدا ہوتا ہے, اگر معصوم پیدا نہ ہو تو پھر اس کے کردار پر اعتماد نہیں ہو سکتا, اگر معصوم پیدا نہ ہو تو اس کے اخلاق پر اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا, اگر معصوم پیدا نہ ہو تو اس کی گفتگو کے اوپر اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے چاہے ہادی اور رہنما کی تعداد کم رکھی ہو لیکن ایسی رکھی ہے کہ جن کے کردار میں کسی کو کلام نہیں ہے. ہم نے تاریخ مذہب میں اتنا عظیم کردار انبیاء و مرسلین کا اور اوصیاء کا دیکھا ہے کہ ہم نے بنتے تو دیکھا ہے لیکن کسی کو معذور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ توجہ فرمائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معذوری وہاں پائی جاتی ہے جہاں کردار میں نقص ہوتا ہے. انسان کو منصب سے وہاں ہٹایا جاتا ہے جہاں کردار مکمل نہ ہو, جہاں کردار اپنا کام انجام نہ دے رہا ہو. ہم نے نبی کو بنتے ہوئے دیکھا, آدم سے لے کر کے خاتم تک 124,000 انبیاء و مرسلین آئے اور انہوں نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا, انہوں نے رہبری کا فریضہ انجام دیا, لیکن ہم نے کسی منزل پر نہ آدم کو معذول ہوتے ہوئے دیکھا, نہ ابراہیم کو معذول ہوتے ہوئے دیکھا, نہ نوح کو معذول ہوتے ہوئے دیکھا, نہ موسیٰ کو معذول ہوتے ہوئے دیکھا, نہ عیسیٰ کو معذول ہوتے ہوئے دیکھا, نہ پیغمبر اسلام کو معذول ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ نبی تو بنے لیکن نبی بننے کے بعد ان کو نبوت سے ہٹایا نہیں گیا. یہی فرق ہے ہمارے بنائے ہوئے میں اور خدا کے بنائے ہوئے میں. جب ہم بناتے ہیں تو ہم نے بنایا ہے ہم ہی ہٹاتے ہیں, لیکن جب خدا بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, زمانہ گزر جاتا ہے, لیکن کلمہ وہی رہتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اگر کلمہ پڑھا جاتا ہے, آج بھی مسجدوں سے جو اذان کی آواز بلند ہوتی ہے وہ یہی کہا جاتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, صلوات پڑھے محمد والے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے یہاں منصب سے جدائی ممکن نہیں ہے. خدا بناتا ہی اس کو ہے کہ جس کے کردار میں پختگی پائی جاتی ہے, خدا چوائز ہی اس کو کرتا ہے, خدا پسند ہی اس کو کرتا ہے کہ جس کے ہاں کردار میں بلندی پائی جاتی ہے. خدا کا بنانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے جس کو آئندہ زمانے میں ہٹانے کی ضرورت پیش نہیں آنے والی, لہذا اس نے بنا دیا. اور جو اس نے بنا دیا تو اتنا عظیم بنایا, اتنا عظیم بنایا کہ جو ان کے گھر سے بھی متعلق ہو جاتا ہے, جو ان کے گھر سے بھی منسلک ہو جاتا ہے, جو ان کے گھر سے اپنا رابطہ برقرار کر لیتا ہے, وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے, وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے. یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کے دروازے کے اوپر فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ اتنے بلند ہیں کہ ان کے گھر کی روٹیاں عرش اعظم پر جاتی ہیں. یہ اتنے صاحب عظمت ہیں کہ ان کے گھر میں مدد کرنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. عزیزان گرامی, چاند رات محرم کی, کل پہلی تاریخ, یعنی ان ایام کا تعلق امام حسین علیہ السلام, امام حسین کی عظمت اس سے کون واقف نہیں. ہم بھی واقف ہیں, آپ بھی واقف ہیں, اور ہم اور آپ کیا ہیں بلکہ وہ افراد کے جو اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ بھی حسین سے واقف ہیں. حسین کا گھر, حسین کا در, حسین کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ جب سے ولادت ہوئی ہے اور جب تک شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے حسین کا فیض جاری تھا, حسین کا فیض جاری تھا, اور اس فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنے کیا ہیں پرائے بھی آئے ہیں اور یہاں والے کیا ہیں وہاں والے بھی ہیں. صرف انسان کیا ہیں بلکہ فرشتے بھی آئے ہیں. آپ کی ولادت ہوئی ہے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی مجلس کب ہوئی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو گھر میں غم ہوا ہے. فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں لیکن رسول کی آنکھوں میں آتی ہیں. آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جیسے ہی ولادت کی خبر آسمان پہ پہنچی تو فرشتے ہزاروں کی تعداد میں زمین کی طرف چلے, یعنی اتنی تعداد میں چلے کہ دوسری مخلوقات کو محسوس ہونے لگا. ایک فرشتہ جب جزیرے میں معصوب بارگاہ تھا, خدا کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو گیا تھا, اس سے کر کے اولا ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے, معصوم سے گناہ نہیں ہو سکتا, اس سے ترک اولا ہوا تھا. ترک اولا ہونے کی وجہ سے خدا نے اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دیا اور اس کو ایک جزیرے کے اوپر ڈال دیا. جب اس نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا, اتنی تعداد میں فرشتے, اتنے زیادہ فرشتے, اس نے گھبرا کے پوچھا کہ جبرائیل تم کہاں جا رہے ہو, اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ کا رسول کے گھر ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے, ہم سب مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. کا جبریل, کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو؟ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر حکم خدا جبریل کوئی کام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جبریل بھی معصوم ہیں اور جو فرشتہ معصوب ہو گیا تھا, جس پر عذاب نازل ہوا تھا, کم سے کم اس کے اوپر عذاب آنا ان کے لیے تجربے کا باعث تھا کہ بغیر حکم پروردگار کے کوئی قدم آگے نہ بڑھائیں. لہذا ادھر اجازت پروردگار ملی اور جبرائیل اس فرشتے کو لے کے چلے جس کے بال و پر نہیں ہے, بارگاہ مرسل اعظم میں آ کر کے جبرائیل نے اس فرشتے کو پیش کیا اور آواز دی کہ مرسل اعظم, یہ فرشتہ ترک اولا کی بنا پر خدا کے عذاب کا شکار تھا, اس کے بال اوپر چھین لیے گئے ہیں. یہ اس امید میں آیا ہے کہ ممکن ہے آج کی خوشی کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں, اس کا ترک اولا نظر انداز کر دیا جائے. پیغمبر نے آواز دی کہ جب آج کی خوشی کی تاریخ میں لے کے آئے ہو, آج کے پیدا ہونے والے کی تہنیت اور مبارکبادی کے لیے لائے ہو, تو پھر میرے پاس کیوں لائے ہو؟ لے جاؤ اسی کے گہوارے کے پاس جس کی تاریخ ولادت میں تم آئے ہو. جبرائیل لے کے چلے, گہوارے سے مس کیا اور مس کرنے کے بعد پترس جو فرشتہ تھا اس کے بالوں پر واپس مل جاتے ہیں اور وہ بارگاہ الہی میں یہ قصیدہ پڑھتا ہوا اڑ جاتا ہے کہ من مثلی انا عتیق الحسین, کون میرے جیسا ہے, میں تو حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. کون میرے ہم پلہ ہے, میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں. لہذا اس نے اپنے بے نظیر ہونے کا اعلان کیا. عزیزان گرامی, میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے چند نتیجے نکالنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دو تین باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود گہوارے سے اس پترس کے جسم کا مس ہونا اور مس ہو کر کے بالوں پر کا حاصل ہونا ہمیں کچھ بتا رہا. اگر پیغمبر نے دعا فرمائی ہوتی, اگر پیغمبر کی دعا کے ذریعے سے بالوں پر نصیب ہو گئے ہوتے تو حسین کی عظمت واضح نہ ہو پاتی. لیکن پیغمبر نے آواز دی کہ اگر اس کے یوم ولادت کے اوپر لائے ہو تو میرے پاس نہ لاؤ بلکہ اس بچے کے پاس لے جاؤ, میں آواز دوں گا. ابھی تو وہ بچہ ہے, ابھی اس کا شرف ظاہر نہیں ہوا ہے, ابھی اس کا فضل ظاہر نہیں ہوا ہے. ممکن ہے پیغمبر آواز دیں کہ جب یہ جائے گا تو اس کا فضل ظاہر ہو جائے گا, جب یہ قریب جائے گا تو اس کا شرف ظاہر ہو جائے گا. پیغمبر نے بھیجا اور جبرائیل لے کے گئے اور کس سے مس کیا؟ جس نے حسین سے مس نہیں کیا بلکہ گہوارے سے مس کیا. عزیزان گرامی, اگر جس نے حسین سے جس میں پترس مس ہو گیا ہوتا تو یہ فضیلت پترس کے لیے ہوتی. آج اس واقعے کا بیان کرنا شاید ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ رکھتا، اس لیے کہ کل پطرس نے اپنے آپ کو بارگاہ حسینی میں پیش کیا تھا جس میں حسینی موجود تھا، اور پطرس کا جسم جب حسین کے جسم سے ملا تو اس کو بالوں پر مل گیا، لیکن عزیزان گرامی اہتمام اس بات کا کیا گیا کہ جسم حسین سے نہیں بلکہ گہوارے حسین سے ملے، اور جب گہوارے حسین سے ملا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ خود حسین میں ہی عظمت نہیں ہے، خود حسین میں ہی طرف نہیں ہے، بلکہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے، جو چیز حسین سے نسبت پیدا کر لیتی ہے، اس چیز میں بھی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر حسین کے جسم سے پطرس کا جسم مس ہو جاتا اور پطرس کو بالوں پر مل جاتے تو یقیناً یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہوتا جس میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوتا، لیکن حسین نے اس واقعے میں ہمیں بھی شامل کر لیا۔ پروردگار کے گناہگاروں، اگر تمہیں ہمارا جسم نہ ملا تو کم سے کم ہم سے منسوب چیزیں، ہم سے منسوب تبرکات مل جائیں گے، آؤ ہماری بارگاہ میں۔ بس شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کر کے جب ہمارے تبرکات سے توسل کرو گے تو تمہاری خطائیں بھی معاف ہوں گی، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ فرشتے کے ذہن میں کچھ غرور پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے جیسا کون ہے، میں مقرب بارگاہ ہوں، لہذا اس کو نکال دیا گیا تھا بالوں پر چین کے۔ اور آج جو جملہ کہہ رہا ہے وہ من مثلی، میرے جیسا کون ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ تو مجھے کہنا ہے کہ اے پطرس، تم ایک دفعہ اس غرور کا مزہ چکھ چکے ہو، کم سے کم اس مرتبہ احتیاط کرو۔ تمہارے ذہن میں ایک تعلی پیدا ہو گئی تھی، ایک اونچائی پیدا ہو گئی تھی، لہذا خداوند عالم نے تمہیں نیچے پھینک دیا۔ اب اپنے آپ کو بے نظیر نہ کہو، بے مثل نہ کہو، ممکن ہے پطرس آواز دے کہ کل جو غرور پیدا ہوا تھا اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں تھی، لیکن آج جو غرور پیدا ہو رہا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، اور جو حسین کا آزاد کردہ ہوتا ہے وہ بے نظیر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ عزیزان گرامی، کوئی کتنا ہی صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، لیکن ہر آدمی کے اقتدار کی، ہر آدمی کے منصب کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ کوئی کسی صوبے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے، اس کا اقتدار اسی صوبے اور ملک تک محدود رہتا ہے۔ انسان جب بھی اقتدار کو اپنے ذہن میں سجاتا ہے تو اس کے سامنے وہ لمیٹیشن باقی رہتی ہے کہ اس کا اقتدار کہاں تک ہے۔ ایک صدر با اختیار ہوتا ہے لیکن اپنے ملک کی چہار دیواری کے اندر، ایک وزیر اعظم با اختیار ہوتا ہے، پرائم منسٹر با اختیار ہوتا ہے، منصب والا ہوتا ہے، اقتدار والا ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک کی چہار دیواری کے اندر، اپنی سرحد کے اندر جب لوگ سرحد سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی بس نہیں ہوتا۔ حسین کی بارگاہ میں آنے والا اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، حسین کی بارگاہ میں شفاعت حاصل کرنے والا وہ اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ وہاں سے آیا ہے۔ کم سے کم حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ آسمان کا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم زمین والے ہیں، لیکن آسمان والا آتا ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے زمین پر، توجہ چاہتا ہوں عزیزان، آسمان سے فرشتہ آتا ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ گناہ کہاں کیا تھا؟ آسمان کی بلندیوں میں کیا تھا، عرش کی رفتوں کے اوپر کیا تھا، غرور وہاں پیدا ہوا تھا، لیکن اپنے مسئلے کو سلجھانے کے لیے زمین کے اوپر آ رہا ہے، اپنے مسئلے کو سلجھانے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسئلہ وہاں کا ہے لہذا وہاں حل ہوگا۔ اور دو فرق ہے، ایک عذاب کا مسئلہ ہے، ایک عذاب کا مسئلہ ہے۔ عذاب ہوتا ہے فرشتوں پر سر کے اولا کی بنیاد کے اوپر، عذاب ہوتا ہے گناہ کی بنیاد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، یہ آنے والا آسمان کا رہنے والا تھا،
آنے والا ترک اولاد کرنے والا تھا، آنے والے نے آ کر کے اور بخشنے والے نے بخش کر کے یہ واضح کر دیا کہ ہمارا اقتدار صرف زمین پر نہیں بلکہ ہماری بارگاہ میں آسمان سے بھی لوگ مسائل کو حل کرنے آتے ہیں. اب یہ ہمارے اقتدار کی انتہا دیکھو کہ اگر ہماری بارگاہ میں فطرت بھی آتا ہے تو ہم اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وال. اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جب آسمان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ہم تو زمین والے ہیں، ہمارا تو انہی سے تعلق ہے. اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اگر ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں تو ہم اگر ان کو توکل بنا لیں، اگر ان کو ذریعہ ڈھونڈ لیں، ان کو ذریعہ بنا لیں تو یقیناً پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا. عزیزان گرامی، پیغمبر کے اس نواسے نے فرشتوں کی خطاؤں کو نظر انداز کیا اور فرشتہ اس دنیا سے یہ کہتا ہوا اڑ گیا آسمان کے اوپر کہ میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ اس لیے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. حسین نے اپنی اس بخشش کے ذریعے سے، اپنے اس کرم کے ذریعے سے ہمیں امید بنا دی کہ جب وہاں والے فیضیاب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں فیضیاب نہیں ہو سکتے. ایسا حسین کہ جو دوسروں کے لیے ذریعہ نجات ہے، سفینہ ہدایت ہے، مصباح ہدایت ہے، اس کی ولادت کے اوپر رسول کی آنکھیں پرنم ہیں. آپ تصور فرمائیں کہ محرم میں یا محرم کے علاوہ جب ایک ذاکر مصیبت امام حسین بیان کرتا ہے تو مجمع اپنے آنسو روک نہیں پاتا. نہ ہم نے مصائب دیکھے ہیں، نہ آپ نے مصائب دیکھے ہیں، صرف ایک تصور ہے، تاریخ کا سہارا ہے، مقاتل کا سہارا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں کے اوپر کنٹرول نہیں. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ جس وقت رسول نے بیان کیا ہوگا اس وقت اس ماں کا کیا عالم رہا ہوگا کہ جس نے اپنے بچے کو چکیاں پیس کے پالا. یقیناً رسول کی زبان کا اثر، رسول کا لہجہ، رسول کی گفتگو، رسول کا فرمان، یہ تمام چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. اور ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ پڑھا ہوا بیان کر رہے ہیں، لیکن رسول اپنی مستقبل کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گویا حسین ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے. آپ تصور فرما سکتے ہیں حسین کے لیے کتنی مصیبت ہے، کتنی صحبت. حسین مدینہ چھوڑتے ہیں، کس عالم میں چھوڑتے ہیں؟ مدینہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. نانا کو سلام کرتے ہیں، ماں کی لحد سے ودا لیتے ہیں، بھائی حسن کو خدا حافظ کہتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں قدم رکھتے ہیں. بہن زینب، میں نے سفر کا ارادہ کر لیا، میں جا رہا ہوں. کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا کربلا جانا. کہا بہن کو کہاں چھوڑیں گے؟ بہن بھی آپ کے ساتھ جائے گی. آواز دی، بہن تمہارے اوپر عبداللہ کا اختیار، اگر عبداللہ اجازت دے دیں گے تو حسین تمہیں لے چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن جاؤ اجازت لینا تمہارا کام ہے. عزیزو، میں مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. زینب خانہ فاطمہ سے اٹھی، خانہ عبداللہ میں گئی. عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے، صحن خانہ میں سر جھکا کے بیٹھ گئی، رونا شروع کیا. ایک تصور ستا رہا ہے کہ اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہوگا، میں بغیر بھائی کے رہ ہی نہیں سکتی. علی نے شادی کے وقت عبداللہ سے شرط کی تھی کہ دیکھو زینب جب بھی چاہے گی اپنے گھر آ جائے گی، اور جب بھی حسین سفر کریں گے تو زینب کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر سکے. عزیزان گرامی، زینب نے جا کے رونا شروع کیا، عبداللہ نے گھر میں قدم رکھا. شہزادی، کیا بات ہے؟ آپ کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ آپ کیوں گریا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عبداللہ، تمہیں معلوم ہے کہ میرے بھائی نے سفر کا ارادہ کر لیا. کہا پھر؟ کہا میں اپنے بھیا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ میں تم سے التماس کرنے آئی ہوں، میں تمہاری خوشامد کرنے آئی ہوں کہ مجھ بیکس کو اجازت دے دو تاکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جا سکوں۔ زینب کی باتیں سنی عبداللہ نے آواز دی کہ یہ بتاؤ مولا کیا کہتے ہیں، حسین کیا کہتے ہیں؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتا ہوں۔ کہا وہ لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کہا وہ لے تو جانا چاہتے ہیں لیکن تمہاری اجازت کے منتظر ہیں، بس یہ سننا تھا۔ کہا کہ اگر وہ لے جا رہے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اور سنو زینب، تم اکیلے نہیں جاؤ گی، یون و محمد بھی تمہارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ دیتی جاؤ۔ حسین نے مجھے منع کر دیا ہے، میں حسین کے حکم کے اوپر رک جاؤں گا، لیکن اور محمد کو لیتی جاؤ۔ عزیزان گرامی، زینب اٹھی، خوش ہو کے اٹھی، دعائیں دیتی ہوئی اٹھی۔ عبداللہ خدا تمہیں سلامت رکھے، تم نے بھائی بہن کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اے عبداللہ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ زینب نے سفر کا اہتمام کیا۔ عزیزو پورے مدینے میں شور ہے کہ جان مدینہ جا رہا ہے، مدینے والے سب جمع ہیں کہ حسین جا رہے ہیں رخصت ہونے کے لیے۔ زینب رخصت ہو کر کے عبداللہ سے حسین کے گھر میں آتی ہیں۔ عزیزو عجیب عالم ہے، سواریاں لائی جاتی ہیں، بیویوں کو سوار کیا جاتا ہے، سواریاں لائی جاتی ہیں، ماؤں کو سوار کیا جاتا ہے، بہنوں کو سوار کیا جاتا ہے، عجیب انداز ہے۔ ہر بیوی کا ایک بیٹا ہے، ہر بیوی کا ایک وارث ہے جو آگے بڑھ کے اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو سوار کرتا ہے۔ عزیزو ساری بیویاں سوار ہو رہی ہیں، عجیب انداز ہے، ناکا لایا جاتا ہے، بچہ یا جوان آگے بڑھتا ہے، اپنی منصوبہ خاتون کو سواری پر سوار کرتا ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب سارے لوگ اکٹھا ہوئے، راوی نے پوچھا یہ کون ہے جس کو سوار کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے جن کے لیے سب اکٹھا ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ناکا لایا گیا، ابو حسین بھی اپنی کرسی سے اٹھ گئے ہیں، اہتمام میں لگے ہوئے ہیں۔ راوی ایک مرتبہ گھبرا جاتا ہے، یہ بتاؤ اب کون ہے جو سوار ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا یہ علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے جو سوار ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قافلہ جا رہا ہے جس کا سرپرست نہ آنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جب بھی کبھی سفر کرتے ہیں تو یہ تصور رہتا ہے کہ واپس آئیں گے، واپس آنا نصیب ہوگا، لیکن ہمارا سلام ہو حسین مظلوم کے اوپر کہ جن کا تصور یہ ہے کہ اے نانا کے مدینے آخری سلام، اے ماں کی مزار آخری سلام، السلام علیکم یا جدہ، حسین سلام کر رہے ہیں اور پورا مدینہ بے چینی سے آنسو بہا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ عزیزو زینب سوار ہوئی، سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، عباس کو بلاؤ، علی اکبر کو بلاؤ، قاسم کو بلاؤ، اون محمد کو بلاؤ۔ عزیزان گرامی، عباس گھبرا گئے، علی اکبر گھبرا گئے، آخر کیا بات ہے جو زینب بلا رہی ہے؟ آگے آئے، عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، بس عزیزو آخری منزل ہے، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بیوی آپ کی سوار ہونے سے پہلے ہم نے پردے کا بڑا اہتمام کیا ہے، اے بیوی ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی جس وجہ سے ہمیں بلا رہی ہیں؟ آواز دی نہیں، عباس ذرا قریب آؤ، ذرا قریب آؤ۔ جب عباس قریب آئے گلے میں باہیں ڈال دی، آواز دی اے بھیا عباس، ارے بڑے احترام سے تم ہمیں مدینے سے لے جا رہے ہو، اے میرے بھائی، ارے اس اہتمام کو یاد رکھنا، ارے صرف زینب جائے گی نہیں بلکہ ایک دن واپس آئے گی۔ اے بھیا جتنے اہتمام سے لے جا رہے ہو اسی اہتمام سے واپس لانا، اے بھیا ارے تم اسی عزت کے ساتھ واپس لانا۔ عزیزو ارے زینب کو کیا خبر تھی کہ جب 11 محرم آئے گی کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ زینب نے علی اکبر کو نہ پکارا، قاسم کو آواز نہ دی اور نہ محمد کو نہ پکارا, حسین کو آواز نہیں دی. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, میرے غیرت دار عباس آؤ زینب سوار ہونا چاہتی ہے, آ کے اپنی غیرت دار بہن کو تو